لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات الله ہم نے بفضل تعالی جس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا اور جس کی آج ہم تیسری منزل پر موجود ہیں وہ یہ ہے کہ موت اور آخرت کے بارے میں جو نظریات ہمیں دیے گئے ہیں اور نظریات سے مراد جو معارف ہم کو بتائے گئے ہیں جو معرفت ہمارے ہاتھوں میں رکھی گئی ہے اور اس حوالے سے ہم خصوصیت کے ساتھ توجہ کرنا چاہ رہے ہیں امام علی علیہ السلام کے کلمات پر جو ہمیں نہج البلاغہ میں ملتے ہیں میں نے آپ کے سامنے پہلے پچھلی دو مجلسوں میں کچھ بنیادی گزارشات عرض کیں اور اس میں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے کہ اگر انسان موت کے مرحلے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے موت کے ساتھ ایک اچھی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی زندگی پر توجہ دینا پڑے گی اور زندگی پر توجہ یعنی زندگی کو اس انداز سے گزارنا کہ انسان موت کے وقت اچھی اور بہتر حالت میں ہو اس کے لیے بہترین رستہ ہے کہ انسان جہاد کے عالم میں زندہ رہے جہاد کی حالت میں اپنی زندگی بسر کرے اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کے لیے جیسا میں نے کہا کہ مجاہدانہ زندگی کے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے لڑنا بلکہ اکثر اوقات جہاد صبر میں ہوتا ہے اکثر اوقات جہاد شکر میں ہوتا ہے کہ ان مواقع پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا کہ جہاں پر دین خدا کو اقدار الہی کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان کو اکثر اوقات اپنی مرضی کی اپنی خوشی کی اور کبھی کبھی اپنی عزت کی قربانی دینا پڑتی ہے یہ سب مجاہدات میں شامل ہیں تو اس تصور میں کوئی انسان مبتلا نہ رہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی سے لڑتے رہیں ہم ہمیشہ کسی سے ٹسل کی حالت میں رہیں نہیں وہ بھی ایک موقع ہے وہ بھی ایک انسٹنس ہے اگر اس کی ضرورت آ جائے اگر وہ واجب ہو جائے ورنہ اپنی زبان سے اپنے کردار سے اپنے قلم سے اپنے رویوں سے اخلاق سے اور اسلحے سے وہ ایفرٹ کرتے رہنا کہ باطل مٹے اور حق نافذ ہو. اس ایفرٹ کا نام جہاد ہے. اور انسان اگر اس کوشش میں اپنی زندگی کو بسر کرے گا تو انسان کے لیے اس بات کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ موت کے وقت اس کے لیے آسانی ہوگی, سرور ہوگا, فرشتے اس کا استقبال کریں گے, اور انشاءاللہ برزخ میں داخل ہوتے ہی اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. تو یہ بہترین طریقہ ہے. اور اس کے ساتھ پھر شہادت کا دروازہ, جس کی بھی میں نے ذکر کیا تھا پچھلی دفعہ, ہم نے بات وہاں پہ روکی تھی نہج البلاغہ کے خطبہ 107 میں, کہ جہاں پر امام علی علیہ السلام نے دنیا دار لوگوں کی ڈیفینیشن بھی بیان فرمائی ہے, اور ایک دنیا دار انسان کا موت کے مرحلے میں کیا حال ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے تفصیلاً بیان فرمایا ہے, کہ پہلے اس کی زبان بند ہوتی ہے, پھر سماعت پر مہر لگتی ہے, پھر بصارت پر مہر لگتی ہے, اور اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ کسی سے بول نہیں سکتا, لیکن وہ اپنے آپ کو کرس کر رہا ہوتا ہے, اپنے آپ پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ زندگی کیوں گزاری, میں نے اپنی زندگی کے ایام کو دنیا کے پیچھے کیوں فنا کیا. اور سب سے پہلے قبر میں جاتے ہوئے جانے کے بعد جس چیز کا سوال ہوگا وہ یہی کہ اپنی عمر کو کس کے پیچھے ختم کیا. یہ اصل سوال ہے جس کا حساب ہر انسان کو دینا ہے, اور جسے ثابت کرنا ہے, پروف کرنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ دوں کہ بس میں نے خدا کے پیچھے یا دین کے پیچھے یا امام کے پیچھے عمر گزار دی, بلکہ جب بھی میں یہ بات کہوں گا, یہ دعویٰ کروں گا, تو نکیرین یا فرشتگان میری زندگی کے مختلف انسٹنسز کو میرے سامنے رکھیں گے, اور اس کے بعد مجھ سے سوال کریں گے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی خدا کے لیے گزاری تھی تو فلاں واقعے کا کیا مطلب ہے, اگر آپ امام سے مخلص تھے تو اس واقعے میں آپ کیا کر رہے تھے, اینڈ سو آن. تو پھر مجھے اس کو پروف بھی کرنا پڑے گا اپنے لائف سے. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ, اگلی مجلس میں ہم اس موضوع کو تھوڑا اور تفصیل سے لیں گے, برزخی زندگی کے حوالے سے جو بات ہے اس پر ذرا تفصیل سے جائیں گے انشاءاللہ. آج اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کے سامنے ان مثالوں کو, یا بلکہ سمجھ لیں ان رول ماڈلز کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو دنیا دار انسانوں کے نہیں ہیں بلکہ دیندار مومنین, سچے مومنین کے ہیں, اور پھر اس کے بعد خاصان خدا یعنی معصومین کے ہیں. اور معصومین کی زندگی کے حوالے سے بھی, کیونکہ ہم نے امام علی علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ کو مین ریفرنس بنایا ہے, تو میں آج یہ چاہتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں کہ جب ہم نے بات کی مجاہدانہ زندگی, وہ زندگی جس کا اختتام شہادت پر ہو, تو امیر المومنین علیہ السلام کی حیات طیبہ اس کا بہترین نمونہ ہے. تو ہم کیوں نہ اس سے استفادہ کریں, امام علی علیہ السلام کی زندگی کی مثال سے, امام علی علیہ السلام کے موت اور شہادت کے احوال سے. ہم کیوں نہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ جہاد اور شہادت والی زندگی کیا ہوتی ہے, کیسی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے اور بھی رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ اکثر اوقات ہمارے پاس جو آرگیومنٹ آتا ہے نا, وہ اس قسم کا آرگیومنٹ آ جاتا ہے کہ ہم کہاں اور آئمہ کہاں پر. اگرچہ کہ میں دسیوں مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ آرگیومنٹ بنیادی طور سے غلط ہے, اور غلط اس بنا پر ہے کہ آپ دو باتیں ذہن میں رکھیے. پہلی بات یہ کہ امام علیہ السلام کی یا رسول پاک کی زندگی کے وہ گوشے جو ہمارے لیے لائق پیروی نہیں ہیں وہ ہمارے سامنے بیان ہی نہیں کیے گئے, تو اس بات پر آپ اطمینان رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اور امام کی زندگی کے کوئی پہلو جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں یا قرآن میں بتائے گئے ہیں یا روایتوں میں ہمیں نظر آ رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے لائق پیروی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات کہ اگر رسول اور امام ہمارے لیے لائق پیروی نہیں ہیں تو ہم کیا ان کے مخالفین کی جا کے اتباع کریں؟ ہم کیا ان کی راہ کو چھوڑ دینے والوں کو فالو کریں اپنی زندگی میں؟ پھر کون ہے ہمارے لیے فالوورشپ کے قابل؟ پھر کون ہے اگر رسول اور امام کی اتباع نہیں ہوگی، اگر ان کی راہ کو طے کرنے کی ایفرٹ نہیں ہوگی تو پھر ہم کسی اور کے پاس جائیں؟ تو انہیں خدا نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے، اور ان کی زندگی کے جو مظاہرات ہمارے سامنے موجود ہیں وہ ہمارے لیے قابل عمل ہیں، ان کو ہم فالو کر سکتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے اور بھی رکھیں گے، جو ان میں سے ایک دو بڑی خوبصورت وہ ہیں، ایگزامپلز ہیں، ان کو بھی دیکھ کر ہم موت، یعنی اب ہمارے پاس کیا موضوع آ گیا ہے، ٹاپک پر ہم اب کہاں تک آ گئے کہ مجاہدانہ زندگی کیا ہوتی ہے. کیونکہ اکثر اوقات ہم مجلس میں، ہماری مجالس میں خاص طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اوور آل کنسیپٹ دے دیتے ہیں، لیکن اوور آل کنسیپٹ آپ کی پریکٹیکل پرابلمس کو سولو نہیں کرتا، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جزیات کو، اس کی امپلیمنٹیشنز اور امپلیکیشنز کو بھی اچھے طریقے سے ڈیفائن کریں اور سمجھیں، تب وہ بات یا کنسیپٹ آپ کے لیے قابل عمل بنتا ہے، تب آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. تو میں اس جگہ پہ نہیں رکنا چاہتا کہ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ بہترین موت کو پانے کے لیے بہترین زندگی گزارنی پڑے گی، اور بہترین زندگی وہ ہے جو مجاہدانہ گزرے. مجاہدانہ کا مطلب پھر عرض کر دوں کہ حق کو قائم کرنے کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے، مختلف طریقوں سے جو آپ کے ساتھ موجود ہیں. مجاہدانہ گزرے اور شہادت پر کلمنیٹ ہو جائے، یعنی انسان کی زندگی اس مقام پر ختم ہو کہ انسان کی موت حق کی سچائی پر گواہ بن جائے، موت خود گواہ بن جائے حقانیت پر اور سچائی پر. تو یہ ہے جہاد اور شہادت. تو میں اب اس کو پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کروں، انشاءاللہ امیر المومنین علیہ السلام کی ہی ایگزامپل سے کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم موت کا احوال، کے جیسے پچھلی دفعہ ہم نے آپ کے سامنے دنیا دار انسان کی موت کے احوال کو بیان کیا تھا، تو آج ہم مومنین مخلص اور خود معصومین کے موت کے احوال کو بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت اور وصال پر اپنی گفتگو تک کو وہاں تک پہنچائیں گے، اگرچہ کہ وہ ہمارے آج کے مصائب کے اختتام نہیں ہے، لیکن اس کو بھی آپ مصائب میں شامل سمجھ لیں. تو سب سے پہلے امام علی علیہ السلام کی حیات طیبہ کو کا جائزہ بطور مجاہدانہ زندگی، کہ یہ کیسی ہوتی ہے زندگی، کا جہاد کیا ہوتا ہے. یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک مثال یعنی واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کا ذکر خود نہج البلاغہ میں موجود ہے، اگرچہ کہ جہاں سے میں انشاءاللہ اس کو پڑھوں گا آپ کے سامنے وہ روایت خود نہج البلاغہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ روایت، یعنی ابھی ہمارے پاس جو موجودہ نہج البلاغہ میں ہے، وہ میں مین ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں مفتی جعفر حسین صاحب کی ترجمہ کردہ نہج البلاغہ کا، تو اس میں حکمت 77 ہے، ٹھیک ہے؟ حکمت کا مطلب ہے جو آخری سیکشن ہے، کلمات قصار والا، مکتوبات کے بعد، لیٹرز کے بعد، کہ جہاں پر آپ کے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں اور کہیں پر کچھ بڑے بھی بیانات موجود ہیں۔ تو یہ حکمت نمبر 77 ہے مفتی جعفر حسین صاحب کی ترجمہ کردہ نہج البلاغہ میں۔ اچھا، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک دو چھوٹی چھوٹی تمہیدات کے طور پر، یعنی جو کچھ معرفت کے حوالے سے ہمارے بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں، ان کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھوں۔ کہ دیکھیں، ہم لوگ اپنی زندگی میں جب معصومین کی اتباع کرنے کی بات کرتے ہیں یا معصومین سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، تو ہم زیادہ تر معصوم کے ذکر پر اکتفا کر لیتے ہیں، یعنی ہم معصوم کے حوالے سے ان کی سیرت کو بیان کر لیں، ان کی بلکہ سیرت کا ذکر بھی نسبتاً کم ہوتا ہے، زندگی کے واقعات کو بیان کر لیں۔ اور بعض اوقات ہم پر بھی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب، آپ تشیع کے رسم و رواج پر بالکل ہی بات نہیں کرتے، کہ جن مراسم سے تشیع پہچانی جاتی ہے اس کا آپ کی مجالس میں کوئی بالکل بھی ذکر ہی نہیں پایا جاتا۔ بہرحال یہ بھی سوچنے کا ایک انداز ہے کہ یا ہم اس پر بات کر لیں، ان کی فضیلتوں کو بیان کر لیں، ان مراسم کی، اور پھر اس کے بعد ہنس لیں یا رو لیں، ان سارے کاموں کو کرنے کے بعد اور ساتھ ساتھ یا خوش ہو جائیں یا گریہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب اس چیز کو بیک گراؤنڈ میں رکھیے گا کہ ہم ان بیک گراؤنڈ آف بیک آف یور مائنڈ میں ان اس واقعے کو سنتے ہوئے کہ ہم معصوم سے اپنے رشتے کو کیسے جوڑتے ہیں، اس طریقے سے جوڑتے ہیں۔ لیکن اس بات کی فکر کرنا کہ میری زندگی، میرے گھر کی زندگی اور میرے معاشرے کی زندگی، وہ قرآن اور اہل بیت سے کس قدر ہم آہنگ ہوتی ہے، اس بارے میں میری کیا ایفرٹ ہے، اس بارے میں میری کیا کوشش ہے، کیا دقت ہے، کیا قربانی ہے، اس پر توجہ کم سے کم ہے۔ اور یہ پاسبلٹی کہ میں اپنی یا معاشرے کی زندگی کو قرآن اور اہل بیت سے ہم آہنگ کر سکوں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ پہلے میں قرآن اور اہل بیت کی کما حقہ معرفت حاصل کروں اور پھر کوشش کروں اور مجاہدہ کروں کہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلوں اور زندگی کی راہ طے کروں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھیے گا۔ میں آپ کو جو واقعہ سنا رہا ہوں حکمت 77 میں جو نقل ہے، لیکن میں جہاں سے نقل کر رہا ہوں وہ کتاب ارشاد القلوب ہے، حسن بن محمد دہلمی، آج سے 7-750 سال پہلے کے عالم ہیں، اور ان کی یہ کتاب ارشاد القلوب جو دو جلدوں میں ہے، بہت مشہور کتاب ہے۔ پہلی جلد اخلاقیات پر ہے اور دوسری جلد فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام پر ہے۔ تو دوسری جلد سے یہ واقعہ ہے، اور آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ امام علی علیہ السلام جب شہید ہو گئے 40 ہجری میں، تو اس کے بعد پھر 20 سال تک، یعنی 6 مہینے تک امام حسن علیہ السلام کی خلافت رہی، اور اس کے بعد معاویہ قابض ہو گیا خلافت اسلامیہ پر، اور پھر 20 سال تک اس کی حکومت باقی رہی۔ اور بنو امیہ کا جو حکومت کرنے کا انداز تھا وہ وہی ہے کہ جس کو خود اہل سنت کے بزرگ علماء نے ملوکیت لکھا ہے، اور اس میں ملوکیت میں یہ ہوتا ہے، یعنی جو اس کی خاص بات ہوتی ہے، کہ جو حکومت اسلامی ہے وہ لوگوں کو امپاور کرتی ہے، لوگوں کو بلند کرنے پر توجہ دیتی ہے، ظاہری باطنی ہر اعتبار سے، اور جو ملوکیت دنیاوی ہوتی ہے وہ لوگوں کو اپنا محتاج بنانے پر فوکس کرتی ہے ہر اعتبار سے۔ یہ بنیادی فرق ہے، یہ کنٹراسٹ ہے حکومت اسلامی میں اور ملوکیت میں۔ تو کئی افراد ایسے تھے اصحاب پیغمبر میں سے، پھر بعد میں اصحاب امیر المومنین میں سے، عقیل کی بھی مثال ملتی ہے کہ جو پھر معاویہ کے پاس گئے اور ان کے ساتھ ان کے مکالمات ہوئے اور بات چیت ہوئی۔ تو ایک واقعہ میں چھوٹا سا آپ کو ریفرنس دے دوں کہ جب میں عرض کر رہا تھا کہ ایک معرفت کا پہلو یہاں بھی ہے، کہ سعد بن ابی وقاص، ان کا تفصیلی واقعہ میں نے پچھلی دفعہ، پچھلے سال محرم کی مجالس میں آپ کو عرض کیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص جو اہل سنت کی روایتوں کے مطابق عشر مبشرہ میں بھی ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں، فاتح ایران کہے جاتے ہیں یہ، اور یقیناً ہوں گے اس جنگ میں، بیٹل میں۔ تو ان یہ بھی گئے معاویہ کے پاس اور امام علی علیہ السلام کا ذکر چھڑا، اور انہوں نے کہا کہ علی کی تین فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو جن چیزوں پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے سب سے زیادہ قیمتی ہیں، ہر شے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کون سی تین فضیلتیں؟ تو جناب سعد فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ رسول نے اپنی بیٹی کا عقد علی کے ساتھ کیا، اور جس کی وجہ سے علی اہل بیت پیغمبر کا حصہ بن گئے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ خیبر میں جب 39 دنوں تک خیبر فتح نہ ہوا تو رسول خدا نے فرمایا کہ کل میں اعلم اس کو دوں گا جو کرار اور غیر فرار، یہ ایسی فضیلت ہے جس میں علی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے علی کے بارے میں فرمایا کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت و منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ تین فضیلتیں سعد بن ابی وقاص نے معاویہ کے سامنے نقل کیں اور کہا کہ یہ تین فضیلتیں ایسی ہیں کہ اس کے بدلے میں دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز دے دو اور یہ لے لو، اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اب اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں اب اس واقعے کی طرف آؤں۔ ذرار بن ضمرہ، یہ امام علی علیہ السلام کے، شاید آپ لوگوں نے نام نہ سنا ہو، یہ بہت غیر معروف نام ہے، ذرار بن ضمرہ، یہ امام علی علیہ السلام کے مخلص اصحاب میں شمار کیے جاتے ہیں، قریبی مخلص اصحاب میں، اور یہ بھی معاویہ کے پاس گئے۔ کس وقت گئے اب ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا۔ تو معاویہ کو پتا تھا کہ یہ امام علی علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، تو ان کو ملتے ہی اس نے کہا کہ میرے لیے اوصاف علی بیان کرو، اوصاف علی بیان کرو۔ ذرار کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس کام سے معاف رکھا جائے تو بہتر ہے، میں نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ۔ ظاہر ہے کہ اب اس کا دربار ہے، معاویہ خود ہے تخت پہ، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ معاویہ نے کہا کہ اس بارے میں تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے، تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے پھر کمال جرأت کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا۔ میں اب کچھ جملے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس حکمت 77 کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں، اور اس میں پورا نچوڑ ہے امام علی علیہ السلام کی زندگی۔ پوری روایت تو میں نہیں بیان کر رہا ہوں کیونکہ پھر طولانی ہو جائے گی، لیکن نچوڑ ہے کہ مجاہدانہ زندگی کس کو کہتے ہیں، اللہ کے رستے میں گزاری ہوئی زندگی کیا ہوتی ہے۔ کانا واللہ، کہتے ہیں خدا کی قسم، یعید المدا، بعید المدا، یعنی علی علیہ السلام کی پہلی کوالٹی کیا ہے، بلند ہمت تھے، عالی ہمت تھے۔ شدید القوا، یہ شدید القوا کا جو ورڈ ہے یہ سورہ والنجم میں جبرائیل کے لیے بھی آیا ہے، شدید القوا، کہ جو اپنی قوا میں، اپنی قوتوں میں انتہائی مضبوط۔ یقول فصلا، جب امام علی علیہ السلام بات کرتے تھے تو کلیئر بات کرتے تھے، فصل یعنی ایک بات کو بالکل واضح کر کے کھول کے رکھ دینا، کہ جب آپ کلام کرتے تھے تو بالکل واضح اور روشن کلام کرتے تھے، وَيَحْكُمُ عَدْلًا، اور جب حکم دیتے تھے تو ہمیشہ عدل کے ساتھ حکم کرتے تھے. يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِبِهِ، ان کے پہلوؤں سے علم پھوٹ پھوٹ کر، علم کے دریا بہتے تھے اور نکلتے تھے. يَتَفَجَّرُ، فجر یعنی ایک چیز کو پھاڑ کے، ایک شگاف کو پھاڑ کر، جیسے پانی باہر نکلتا ہے، پانی کا فوارہ. ان کے پہلوؤں سے علم فجر، یعنی اس کے سارے شگاف کو پھاڑ کر باہر نکلتا تھا. وَتَنْتَقُلْ حِكْمَتِ مِن نَوَاحِی ہے، اور آپ کے ارد گرد سے، یعنی آپ کے اطراف میں حکمت بولتی تھی. یہ علی علیہ السلام، اور علی علیہ السلام کے ایک مخلص ساتھی ہے آپ کی سیرت و زندگی کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کے پہلوؤں سے علم متفجر ہوتا تھا، علم کے سوتے پھوٹتے تھے، اور ان کے ارد گرد حکمت نطق کرتی تھی، کلام کرتی تھی. یستوحش من الدنیا وزہرتہ، علی وہ تھے کہ جو دنیا اور اس کی زیب و زینت سے وحشت کرنے والے. وَيَسْتَأْنِسُ بِاللَّيْلِ وَوَحْشَتُهُ، اور رات اور اس کی وحشت سے انسیت رکھنے والے، دنیا اور اس کے گلیمر سے وحشت کرنے والے، اور رات اور اس کی وحشت سے انسیت رکھنے والے. کانا وللہ غزیر العبرت، خدا کی قسم کثرت سے گریہ کرنے والے. طویل الفکرہ، بہت لمبی مدت تک فکر کرنے والے، یعنی غور و فکر کرنا امام علی علیہ السلام کی سیرت تھی، ڈوب جاتے تھے تفکر میں. اپنے ہاتھ کو بلند کرنا خدا کی طرف، اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا، منقلب کرنا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا. یحاسب نفسہ، اپنے نفس کا ہر وقت محاسبہ کرتے رہنا. وَيُنَاجِ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ہر وقت مناجات کرتے رہنا. مناجات یعنی جب آپ رازدارانہ گفتگو کرتے ہیں، یہ زور سے دعائیں پڑھنے کو مناجات نہیں کہتے، بلکہ جب آپ انتہائی خاموشی اور سرگوشی سے اپنے رب کے ساتھ کلام کرتے ہیں، یہ مناجات ہے. اور یہ ایک جملہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ جو خلیفہ دوم نے بھی امام علی علیہ السلام کی فضیلت میں بیان کیا ہے، کہ جو آپ سے سوال کرتا تھا اس کو قانع کر دیتے تھے، سیر کر دیتے تھے اپنے جواب سے، اور جب کوئی پوچھتا نہ تھا تو اپنی طرف سے حکمت و معرفت کے دروازے اس کے لیے کھولتے تھے. امام علی علیہ السلام کی سیرت کیا تھی، سنت کیا تھی؟ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا تھا تو اس کو قانع کرنے والا، یعنی سیٹسفائنگ آنسر کرتے تھے، اور جب لوگ آپ سے سوال نہیں کرتے تھے تو اپنی طرف سے علم و معرفت کے دروازے ان کے لیے کھول رہے ہوتے تھے. اہل دین، جو دیندار لوگ ہوتے تھے، ان کی تعظیم کرنے والے، مساکین سے محبت کرنے والے، جو بھی طاقتور تھا اسے امام علی سے اس بات کی تما اور لالچ نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ باطل میں میرے ساتھی بنیں گے، اور جو بھی ضعیف اور کمزور تھا وہ اس بات سے مایوس نہیں ہوتا تھا کہ امام علی میرے حق میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیں گے. میں نے اس کو یہاں پہ روکا، بیان اور بھی ہے، اور یہ بیان جب اس طریقے سے جاری ہو رہا تھا تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ معاویہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور اتنے آنسو بہے کہ اس کی داڑھی اپنے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اس نے ایک جملہ کہا کہ خدا کی قسم ابو الحسن یعنی امام علی ایسے ہی تھے جیسا تو نے بیان کیا، جیسا تو نے بیان کیا. اور پھر اس کے بعد اس نے ذرار سے پوچھا کہ علی کی فرقت کیسے محسوس کرتے ہو، علی کی جدائی. تو انہوں نے جواب دیا کہ اس ماں کے طریقے سے کہ جس کے بچے کو اس کی نظروں کے سامنے ذبح کر دیا گیا ہو، علی کی جدائی ایسے محسوس کرتا ہوں میں، ایسی اذیت ہے میری. تو اب یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہیں کہ یہ سارے کے سارے کام تو علی کے دشمن بھی کر رہے ہیں، ان کا ذکر کرنا، ان کے اوپر رونا، ان کی فضیلتوں کو بیان کرنا، ان کی فضیلتوں کا اقرار کرنا. تو پھر ہمیں کس بات کی، وہ کون سا ایکسیپشنل پوائنٹ ہمارے اندر ہے، پہلو کہ جو ہمیں علی کا شیعہ بناتا ہے؟ پھر یہ بات ہمیں غور کرنی پڑے گی کہ اگر ہم ان تمام کاموں میں ان کے ساتھ شریک ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہی ہم بھی کر رہے ہیں، تو پھر علی کے شیعہ میں اور علی کے دشمن میں فرق کس بات کا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا پہلو ہے جو شیعہ اور دشمن کو الگ کرتا ہے؟ اس بات پر ہمیں توجہ کرنا ہے. لیکن یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ یہ کہ اس بات کو، اس حدیث کو، اور اس کا ریفرنس بھی میں نے آپ کو نہج البلاغہ سے دے دیا. انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو میں وہ روایت بمیں ترجمہ ارشاد القلوب کی بھی، جیسے گروپ میں ہم ڈالتے ہیں، خطبہ 107 بھی میں نے کاپی کر دیا تھا، میں اس کو بھی ڈال دوں گا. لیکن آپ حکمت 77 میں اس کا ایک شارٹر ورژن پڑھ سکتے ہیں اس روایت کا. تو مجاہدانہ زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ پورا اس کا منشور ہے مختصراً. اب ہم اس پہلو پر آ جاتے ہیں کہ دنیا دار انسان کی موت کیسی ہوتی ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا. لیکن اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک دیندار مومن کی موت کیسی ہوتی ہے، اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کے خود وصال سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقتاً موت اور شہادت کس چیز کا نام ہے. ایک صلوات آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو جو واقعات میں انشاءاللہ بیان کروں گا تو اس کے لیے میرا جو ریفرنس ہے وہ آیت اللہ محمد حسین حسینی تہرانی کی کتاب معاد شناسی کی جلد اول، 10 جلدوں میں ہے ان کی کتاب، جو ان کی تقاریر ہیں 10 جلدیں ہیں اس کی، معاد شناسی یعنی آخرت شناسی. تو اس کی جلد اول سے میں کچھ دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مؤمن مخلص کی موت، اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حکیم محمد ہیدجی. یہ ایک صاحب تھے، ایک عالم دین تھے تہران کے، اور میرا خیال ہے کہ 100-150 سال کے عرصے میں یہ گزرے ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ بڑے نفیس عالم تھے، یعنی واقعاً عالم تھے، کہ جو فقہ، فلسفہ، کلام، بہت سارے علوم کے اندر درس دیتے تھے، اور ان کا مدرسہ تھا تہران میں. لیکن یہ معارف الہیہ اور خاص طور سے مرگ اختیاری کے قائل نہیں تھے. مرگ اختیاری، ہم نے پہلی مجلس میں آپ کو اس کا حوالہ دیا تھا کہ مرگ اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ اس کے قابو میں یہ ہو، جیسے میر داماد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ بدن اس کے نفس کے لیے لباس کی مانند ہو جائے، کہ جس طریقے سے آپ لباس جب چاہتے ہیں پہن لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں، تو یہ نفس اس مقام تک پہنچ جائے، اور وہ مرگ اختیاری کی منزل ہوتی ہے. یعنی نفس اپنے بدن کو ودا کہہ کر اور عالم ملکوت اور عالم انوار کی سیر کرنے کے لائق ہو جائے۔ تو یہ حکیم ہیدجی مرگ اختیاری کے قائل نہیں تھے، بلکہ اس پہ کرٹیسائز کرتے تھے، اس آئیڈیا پہ، اس نظریے پہ۔ ایک رات میں نماز عشاء کے بعد وہ اپنے حجرے میں موجود تھے، ایک درویش آیا۔ درویش یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ جو ایک عام طور سے ایک بہت ہی سادہ سے لباس میں، ایسے حلیے میں کہ جو نسبتاً تھوڑا ریگڈ شیبی ڈریسنگ اور اٹائر۔ درویش آیا اور ان سے کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مرگ اختیاری کے منکر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے کیا مطلب، یقیناً ہاں میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ اس پر درس و بحث میں کیوں بات کرتے ہیں، جب ایک بات آپ کو نہیں پتا تو مت بولا کریں اس کے بارے میں۔ تو وہ کہنے لگے میں کیوں نہ بولوں، میں عالم ہوں، میرا کام ہے کہ مختلف قسم کے علمی پہلوؤں پر بات کروں اور یہ سب چیزیں اس کو زیر بحث لاؤں، تو میں کیوں اس پہ بات نہ کروں۔ وہ درویش انہی کے حجرے کے کونے میں گیا اور اس نے انا للہ پڑھا اور لے لیا۔ اب یہ اس کے قریب گئے، اس کی نبض دیکھی، بدن ٹٹولا، ساکت، جیسے اس کی روح جو ہے وہ اپنے بدن سے پرواز کر گئی۔ اب یہ بندہ خدا حکیم صاحب پریشان، حیران کہ یہ کون سی مصیبت میرے اوپر نازل ہوئی، اور کسی کو پتہ چلے گا کہ ایک شخص زندہ سلامت میرے حجرے میں داخل ہوا اور مرا ہوا اس سے برآمد ہوا، تو ظاہر ہے کہ مجھے اس کے قتل کے الزام میں پکڑ لیں گے۔ بہرحال وہ بہت بدحواس ہوئے، اپنے کچھ مخصوص طلباء وغیرہ کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا خاموشی سے اس کو جا کے جو مردہ خانہ ہے اس کو منتقل کر دیں، پھر دفنا دیں اور یہ سب۔ ابھی یہ سب لوگ بیٹھ کے یہ پلان بنا رہے تھے کہ وہ درویش جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہوا بیدار ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا اور مسکرا کے پھر ان سے کہنے لگا کہ اب آپ کو سمجھ میں آیا مرگ اختیاری کے بارے میں، آپ کا شک دور ہوا؟ تو یہ کہنے لگے حکیم صاحب کہ جی شک تو دور ہوا، لیکن تم نے میری جان آدھی نکال دی، تم نے مجھے خود موت کے منہ تک پہنچا دیا۔ تو اس درویش نے کہا کہ محترم، میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ علم جو ہے فقط درس و بحث نہیں ہے، فقط احکامات نہیں ہے، نماز شب، سوز دل، مناجات، خدا سے راز و نیاز، ان کے اندر وہ سب کچھ پوشیدہ ہے جو آپ کے اس درس و بحث میں نہیں ہے۔ کہ آپ اپنے درس سے ہر مسئلے کو حل کر لینا چاہتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی عالمین ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ایونیوز ہیں جو ان راہوں سے کھلتے ہیں۔ تو انہوں نے ظاہر ہے اس کا ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دیکھ لیا تھا، تو انہوں نے پھر اپنی روش کو بدلا اور اپنے درس و تدریس کے ساتھ پھر ان رستوں کو بھی اختیار کیا اور مقامات کو پایا، مقامات کو حاصل کیا۔ ان کا جو وصیت نامہ ہے وہ بڑا انلائٹننگ ہے۔ وصیت نامہ ان کا ایک دیوان تھا اشعار کا، اس کے آخر میں انہوں نے اپنا وصیت نامہ لکھا ہے، وہ میں تھوڑا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رفقا سے، یعنی ساتھیوں سے، تقاضا کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد میرا امامہ میرے جنازے کے تابوت کے اوپر نہ رکھیں۔ آپ نے خاص طور سے امام خمینی کے وصال میں دیکھا ہوگا کہ یہ علماء کے ساتھ ایک یہ ٹوکن آف رسپیکٹ ہوتا ہے کہ ان کا امامہ ان کے تابوت پر رکھ دیا جاتا ہے۔ میرا امامہ میرے جنازے یعنی میری اماری کے اوپر نہ رکھیں، شور و غوغا نہ برپا کریں، آہ و واویلا نہ کریں، میری مجلس ترحیم کے لیے دوسروں کے دماغ پر بوجھ نہ بنیں کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے میری مجلس ترحیم میں نہ لائیں۔ میری عمر ختم ہو چکی ہے، میرا نامہ عمل بند ہو گیا ہے، میرے دوستوں کو چاہیے کہ خوشی منائیں، کیونکہ میں نے طبیعت کے قید خانے سے رہائی حاصل کر لی ہے۔ تو میری موت پر یہ سارے کام کرنے کی کہ جو پریشان ہوتے ہیں بیچارے رفقا کہ اس کو بخشوا دیں، اب مجھ جیسا کوئی آدمی کہ جو اتنا زیادہ بیگیج گناہوں کا لے کے جا رہا ہے، تو میرے لیے تو پریشان ہونا چاہیے نا میرے لواحقین کو کہ کچھ نہ کچھ کر کے اس کی جان چھوڑائیں مصیبت سے جو آگے آنے والی ہے، اللہ نہ کرے۔ کہ میں نے طبیعت کے قید خانے سے نجات حاصل کر لی ہے اور اپنے مطلوب و محبوب کی طرف روانہ ہو چکا ہوں اور حیات جاویدانی کو حاصل کر چکا ہوں۔ یہ وصیت نامے میں لکھ رہے ہیں۔ اگر میرے دوست اس جدائی سے ناراحتی محسوس کریں، انیزی ہو جائیں میرے انتقال کے بعد، میری جدائی سے، تو فکر نہ کریں، انشاءاللہ جلد ہی پھر ملاقات ہوگی اور ہم ایک دوسرے کی زیارت کر سکیں گے۔ مجھے اچھا لگے گا کہ اگر میرے رفقا میری موت کی رات کو خوشی کی محفل سرور منعقد کریں، کیونکہ یہ میرے لیے شب وصال ہے۔ وصال سمجھتے ہیں نا، ملاپ ہے، جیسے شادی کی جو رات ہے نا وہ شب وصال ہے، یہ میرے لیے شب وصال ہے۔ اور آخری سینٹینس ان کا بڑا ہی عجیب ہے، جو شاید کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا ان کے شاگردوں میں سے جب ان کا وصیت نامہ پڑھا ہوگا۔ مرحوم رفیق شفیق آقا سید مہدی نے مجھ سے مہمانداری اور ضیافت کا وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ وہ اپنا وعدہ وفا کریں گے۔ یہ ان کا وصیت نامہ ہے۔ اور ان کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ جب حکیم ہیدجی کی انتقال کی رات آئی تھی تو انہوں نے طلبہ کی درس کی چھٹی کی، سب کو اپنے پاس سے پیسے دیے، اور وہ اتنے خوش تھے، مسرور تھے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی ان کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا کہ ہنس رہے تھے ایک لحاظ سے، یعنی وہ والی حالت جو شہدائے کربلا کی تھی۔ آپ کے علم ہے یہ بات کہ جب شہدائے کربلا نے صبح عاشور اپنے جنت میں مقامات کو دیکھ لیا تھا، مسرور حالت میں تھے وہ، تو وہ حالت سرور میں تھے۔ شاگردوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان کو ہوا کیا ہے، لیکن جب اس رات وہ حجرے میں گئے ہیں اور نماز فجر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ کیا معاملہ تھا، اور وصیت نامے کو پڑھ کر، اور پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ وہ آقا سید مہدی کون ہے کہ جنہوں نے حکیم ہیدجی سے مہمانداری اور ضیافت کا وعدہ کیا تھا کہ پہلی رات کو آپ لوگ پریشان نہ ہو میرے اس کے لیے، عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، وہ میرے جو شفیق ہیں انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ جب آئیں گے تو پہلی رات آپ میرے مہمان ہیں۔ یہ ہے مومن مخلص کی موت، کہ جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے اور جو میں نے آپ کی خدمت میں دہرایا تھا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو انتقال سے پہلے اپنی جنت یا جہنم کو نہ دیکھ لے، اور جب جنت بنتی ہے تو یہ آپ کی جنت ہے، آپ کی بے خبری میں نہیں بنتی ہے، آپ کو دھوکے میں رکھ کے نہیں بنتی ہے، سب سے پہلے آپ ہی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا کیا حال ہے، اس کے کیا معاملات ہیں۔ یہ مومن مخلص کی موت ہے، اور یہ وصیت نامہ بہت ہی پیارا ڈاکومنٹ ہے، بہت خوبصورت ڈاکومنٹ ہے، کہ ہم نے جس طریقے سے موت کو ایک اپنے سر پر ایک عجیب مصیبت بنا کے ڈالا ہوا ہے، اور جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی موت اپنے گھر جانے کا نام ہے، وہ کون انسان ہے جو اپنے گھر جاتے ہوئے روتا ہے؟ اور ہاں صرف وہی ہے کہ اپنا گھر اتنا خراب کر لیا ہو کہ جانے کے قابل نہ ہو تو پھر وہ ایک الگ بات ہے. اب دوسرا واقعہ, اور پھر میں امام علی علیہ السلام کے وصال کی طرف آ جاؤں کیونکہ وقت اب تنگ ہوتا جا رہا ہے, کہ یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی روایت ہے, یہ بھی روایت امام علی علیہ السلام سے ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں, اب یہ بھی موت کا احوال ہے لیکن ظاہر ہے اب یہ ایک معصوم ہستی کے بارے میں ہے, لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ معصوم ہستی ہم سے کوئی ارریلیونٹ نہیں ہوتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اگر کہوں کہ یہ ایک معصوم ہستی کا حال ہے تو ہم اپنے آپ کو فوراً اس کیٹیگری سے باہر نکال کے کھڑے ہو جائیں, یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ معصوم کے حوالے سے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے جس تک پہنچنے کی ہمیں ایفرٹ کرنا چاہیے, جہاں تک آنے کی ہمیں کوشش کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جناب اس سے ہمارا کیا تعلق, یہ تو معصوم کی بات ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ارادہ کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی روح کو قبض کرنے کا, پیغمبر خدا خلیل اللہ ان کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرمایا, تو پھر اسرائیل آپ کے پاس آئے. انشاءاللہ اگلی دفعہ جب میں بات کروں گا تو تھوڑا سا اس ٹاپک پر بھی بات کروں گا, حضرت اسرائیل اور ملائکہ کے آنے اور کہ وہ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں اور ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں وقت موت کے. اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے السلام علیک یا ابراہیم, السلام علیک یا ابراہیم. یہ آئیڈیل ہے کہ جب ملک آئے تو سلام کرے مومن کو. امام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وعلیک السلام یا ملک الموت, اور پھر خود ایک اور سوال کیا اداعن ام ناعن, عربی میں ہے استفہام یعنی کوسچن, واٹ اداعن ام ناعن, دعوت دینے آئے ہو یا زبردستی لے جانے کے لیے آئے ہو. یعنی دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آئیے بے فرمائید بسم اللہ, یا چلنا ہے آپ کو میں اس لیے آیا ہوں کہ لے کے چلوں. اداعن ام ناعن, کس کام کے لیے آئے ہو؟ ظاہر ہے ملک الموت اور کسی اور چیز کے لیے تو آئیں گے نہیں. اسرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں, یعنی یہ آپ جیسی ہستی کے لیے میرے اختیار میں, میرے بس میں نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی لے کے جاؤں, آپ کو دعوت موت دینے کے لیے آیا ہوں, تشریف لے چلیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ایک اور سوال کیا هل رأيت خلیلا یمیت خلیلہ. جب انہوں نے کہا کہ چلیے خدا آپ کو بلاتا ہے تو ابراہیم نے کہا کہ کیا تو نے کسی کو دیکھا ہے کہ ایک خلیل یعنی دوست, رازدار, محبت کرنے والا دوست اپنے خلیل کو موت دے دے, اس کو موت کے گھاٹ اتار دے. اسرائیل کے پاس یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ اور کچھ بولتے, بارگاہ خداوندی کی طرف لوٹ گئے اور خدا کی بارگاہ میں جا کر ابراہیم کا جملہ رکھ دیا کہ میں گیا تھا آپ کے حکم سے ابراہیم کو لانے کے لیے, انہوں نے یہ سوال پوچھ لیا ہے مجھ سے اور میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تو خدا کی طرف سے جواب آیا, یہ امام علی علیہ السلام کی بیان کردہ روایت ہے, هل رأيت, خدا نے کہا کہ جاؤ اور ابراہیم سے کہو هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه, کہ کیا تو نے کسی حبیب محبت کرنے والے کو دیکھا ہے کہ جب اس کا محبوب اسے اپنی ملاقات کے لیے بلائے تو وہ آنے سے انکار کر دے. तो इज़राइल पलट कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनको जवाब खुदा सुनाया। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस जवाब को सुना तो उन्होंने कहा चलिए बिस्मिल्लाह, मैं चलने को तैयार हूँ। ये है मौत, इसको कहते हैं मौत। और जैसा मैंने कहा है कि अपने आप को इससे बाहर ना निकालें, ये बहुत बड़ा शैतान का धोखा है कि ये तो वो तो मासूम थे, तो बस मासूम तो बंदे खुदा, मासूम खुदा ने क्यों रखे हैं हमारे सामने कि हम उनकी सीरत की इत्तबा करें, ना कि वो तो मासूम कह के और अपनी किसी खुराफाती ज़िंदगी में मशगूल हो जाएं। और अब इस बयान को कि मौत का अहवाल क्या होता है, अब हम आते हैं खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरफ। और इसको आप शहादत कह लें, विसाल कह लें, लिका कह लें, कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, हमें हम सबको पता है कि आपकी मौत का सबब वो ज़रबत थी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम की, कि जो नमाज फजर के पहली रकत के दूसरे सजदे में आपके सर पर वारिद हुई, और वो तलवार जहर में भी बुझी हुई थी जिसकी वजह से आप सेहतियाब ना हो सके। और जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस बात को महसूस कर लिया कि बस अब ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी अय्याम हैं, तो उस ज़रबत के वक्त आपने क्या फरमाया था हम सबको पता है, उसमें मैं एक जुमले का इजाफा कर देता हूँ, बिस्मिल्लाह, यानी मैं कर देता हूँ, क्या मतलब ये बयान नहीं किया जाता आमतौर से, बिस्मिल्लाह व बिल्लाही व अला मिल्लत रसूलिल्लाह फुज़्तु बिरब्बिल काबा, बिस्मिल्लाह व बिल्लाही व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। इस जगह पर इंसान है तो किस बात का डर है फिर, अगर मिल्लत रसूल खुदा पर है, अगर उसकी ज़िंदगी बिस्मिल्लाह और बिल्लाह है, तो फिर फुज़्तु ही है ना, फिर कामयाबी है, फिर किस बात का डर है, किस बात का खौफ है फिर। और उसके बाद जब आपने 3 दिन गुजारे हैं, बल्कि 2 दिन गुजारे हैं, 19 रमज़ान से लेकर और 21 रमज़ान की सुबह तक अपने विसाल तक, तो उस दौरान में जो चंद अफराद आए हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम से उन्होंने रिवायतें बयान की हैं, सासा इब्ने सोहान और असबग बिन नबाता, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या कहा है कि तुम क्यों रो रहे हो, मेरी हालत उस मुसाफिर की सी है कि जिसने सारी रात सहरा में सफ़र किया हो और सुबह के वक्त वो पानी के सरचश्मे पर पहुंच गया हो। सहरा में सारी रात सफ़र करने वाला नखलिस्तान पर पहुंच गया हो, मैं तो वो इंसान उस हालत में हूँ, ये महसूस कर रहा हूँ। तो उन्होंने यही कहा था कि अली, या अली, आपके लिए नहीं रोते, अपने लिए रोते हैं। ये जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के मखसूस असहाब थे वो कह रहे हैं कि आपके, हमें पता है आपके दर्जात और आपके मेयार का, आपके लिए थोड़ी रोते हैं, अपने लिए रोते हैं कि आपके बाद हमारा क्या होगा, हमारी क्या हालत होगी, हमारी सरपरस्ती कौन करेगा। और ये रिवायत भी अल्लामा तेहरानी ने बयान की है, मैं वैसे आप लोगों को सुना चुका हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि बार बार दोहराने का इसका दिल चाहता है। और ये नहजुल बलागा में नहीं है, इसके बारे में ये बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 9 में है ये रिवायत। और इसको उन्होंने कहा है कि अल्लामा मजलिसी ने कुछ कदीम और नादिर कुतुब में इस रिवायत को पाया है, इमाम अली अलैहिस्सलाम के विसाल, यानी जब आपका इंतकाल हो रहा था, ये उससे चंद लम्हात पहले की रिवायत है, कि ثم اغمي عليه ساعة, इमाम अली अलैहिस्सलाम को गश आ गया, 21 رمضان کی فجر آپ کے وصال سے چند لمحات پہلے آپ حالت غشی میں چلے گئے، وہ افاقہ، اور اس حالت غشی میں جانے کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا، یعنی آپ ہوش میں آئے، آنکھیں کھولیں آپ نے، قالا، اور آپ نے فرمایا، ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و، یہ رسول خدا ہیں، یہ رسول اللہ ہیں، اور میرے چچا حمزہ، اور میرے بھائی جعفر، اور اصحاب رسول اللہ، خود رسول پاک، میرے چچا حمزہ، میرے بھائی جعفر، اور رسول خدا کے اصحاب جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ قربت رکھتے تھے، وَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ، اور سب کے سب کہہ رہے ہیں، عجل قدومک علینا، یہ عربی میں عزت اور رسپیکٹ کا جملہ ہے، یعنی آپ کا قدم میرے اوپر، عجل، جلدی کریں، قدومک علینا، فَإِنَّا إِلَيْكَ مُشْتَاقُونَ، کہ بے شک ہم آپ کی آمد کے مشتاق ہیں، جلدی کرو، جلدی کرو، ہمارے پاس آؤ۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بیان فرمایا، پھر آپ کہتے ہیں، ثُمَّ أَدَارَ عَيْنَيْهِ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ، پھر آپ نے اپنے نظروں کو ایک دائرے میں گھمایا، یعنی کہ پورا دیکھا، آپ کے جو گھر والے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، سب پر اپنی نظر کو ڈالا، اور پھر کہتے ہیں، استودعکم اللہ جمیعا، تم سب کے سب کو میں نے اللہ کے سپرد کر دیا، سددکم اللہ جمیعا، خدا تمہارا حامی اور پشت پناہ ہو، خدا تمہیں پروٹیکٹ کرے، خدا تمہاری حفاظت کرے، خلیفتی علیکم اللہ، میرا خلیفہ، میرا خلیفہ تمہارے اوپر اللہ ہے، میں اپنے بعد کس کے حوالے تمہیں کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے، وَكَفَى بِاللَّهِ خَلِیفَةً، اور خدا ہی کافی ہے خلافت کے لیے، خلف آپ سمجھتے ہیں نا، بعد میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، اللہ کو تم پر اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، اور اللہ ہی اس خلافت کے لیے کافی ہے، خدا کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے سپرد اپنے اہل و عیال اور اپنے پسماندگان کو کروں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، ثم قال، وعلیکم السلام یا رسول ربی، آپ سب پر سلام ہو اے میرے رب کے رسولوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول پاک اور آپ کے قریبی جو دوست اور رشتہ دار تھے، جب وہ رخصت ہو گئے تو امام علی علیہ السلام کو خوش آمدید کہنے کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں، وعلیکم السلام یا رسول ربی، اے میرے رب کے رسولوں، تم پر سلام ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، لمثل هذا فليعمل العاملون، اس موت کے لیے، اس انجام اور عاقبت کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور یہ اس غلط فہمی کا جواب ہے جو مجھے اور آپ کو لاحق ہے کہ اس قسم کی موت صرف معصوم کو آتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے وہ آیت قرآن تلاوت فرمائی ہے کہ بے شک اللہ متقین کی معیت میں ہے اور ان کے ساتھ ہے کہ جو صاحبان احسان ہیں، تقوی اور احسان کی راہ پہ چلو، یہ موت کسی نہ کسی درجے پر تمہیں بھی نصیب ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد بس آپ نے، یہ آپ کے آخری جملے تھے لوگوں سے جو آپ نے بیان فرمائے، اور پھر روایت یہ کہتی ہے کہ آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونا شروع ہوئے، اور آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اپنے پیروں کو پھیلا لیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا، آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ وقضى نحبه. اور امام علی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. موت یہ ہے، وقت موت وقت وصال ہے، وقت موت وقت استقبال ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم. اب ہمیں پوری رینج سمجھ میں آ گئی. پچھلی دفعہ میں نے خطبہ 107 میں آپ کو سنایا تھا ایک موت وہ ہے، اور آج میں نے سنایا ایک موت یہ ہے، اور اس کے بیچ میں ایک اور مومن مخلص کی موت آپ کو سنا دی کہ جو اس کو اچیو کرنا چاہتا ہے وہ بہرحال ان درجات کو پاتا ہے، ان درجات تک پہنچتا ہے. اب یہ ہمارا فیصلہ ہے. تمام حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں، تمام اصول، تمام چیزیں، رستے، ٹریک سب ہمارے سامنے موجود ہے. اب ہماری مرضی ہے کس پر جائیں کس پر نہ جائیں، راہ کھلی ہوئی ہے. ایک صلوات بنام امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. عرض مصائب میں، مصائب کے حوالے سے اب ہم چہلم سے 40 سے نزدیک ہو چکے ہیں، اور 40 اب الحمدللہ مومنین کرام دنیا بھر میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، اور اس جوش و جذبے میں جذبات کو خصوصیت کے ساتھ مد نظر رکھنا ہے. وہ یہ ہے کہ رسم عزاداری میں مقصد حسینیت کمپرومائز نہ ہو، اس بات کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے، اور یہی ہمارا حقیقتاً امتحان ہے. اور یہ مقصد حسینیت کیا ہے کہ جس کے علمبردار بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام، کہ جنہوں نے کربلا کے بعد ہر ہر قدم پر اپنی مظلومیت کو پیچھے کیا اور مقصد حسینی اور مقصد الہی کو بلند کیا. اور کسی بھی موقع پر کسی بھی لمحے میں یہ بات نہیں ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار، یعنی وہ بیبیاں، وہ بچے امام سجاد علیہ السلام، کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنی مظلومیت سے مغلوب ہیں اور ان کی مصیبت ان پر غالب آ رہی ہے، اور وہ اپنے مقصد حقیقی سے کسی بھی قسم میں کمزوری دکھا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قافلہ کربلا کے بعد کوفے کی منزل طے کرتا ہوا، اور میں اس لیے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی 40 میں مومنین تقریباً اسی رستے پر ہی مشی کرتے ہیں. یہ وہی راہ ہے کہ جس راہ سے اہل بیت علیہ السلام، یعنی یہ قافلہ گزر کر کربلا سے کوفہ آیا تھا، کوفہ نجف کے ساتھ. اور جب یہ بیبیاں کوفے میں پہنچتی ہیں کہ جس کے در و بام اور بازار کو سجا دیا گیا تھا، اور لوگ تماشائیوں کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے، تو اس وقت یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے وہ شجاعت سے بھرپور خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اہل کوفہ پر نفرین کی تھی، اور انہیں ان کی بے وفائی اور بد عہدی کا احساس دلایا، اور ان کو اس بات کو، ان کی غیرت کو للکارا کہ تم نے کس طریقے سے میرے بھائی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام تو اب زندہ نہ تھے کہ جو ان کے سامنے اس قضیے کو رکھتے، کہ تم نے کس طریقے سے میرے بھائی کے ساتھ غداری اور بے وفائی کی. جب اس قافلے کو ابن زیاد ملعون کے سامنے دربار کوفہ میں پیش کیا گیا، اور روایت کے مطابق یہ دربار کوفہ یا دارالعمارہ وہی عمارت ہے کہ جو مسجد کوفہ سے ملی ہوئی ہے، جو اب کھنڈر بن چکی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک ایسی حالت میں ناشناس، کیونکہ بی بی اس بات کی بہت زیادہ شدت سے کوشش کر رہی تھیں کہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے، تو آپ نے اپنے بالوں کو اپنے چہرے پر ڈال لیا تھا اور ایک کونے میں اس طریقے سے آپ بیٹھی تھیں کہ کوئی آپ کو نہ جان سکے۔ ابن زیاد العین اپنی نظریں ان بیکس خواتین پر دوڑاتا ہے اور یہ بی بی کو دیکھ کر خاص طور سے پوچھتا ہے کہ یہ خاتون کون ہیں۔ کسی نے جواب دیا کہ یہ زینب بنت علی ہیں، تو یہ نام سن کر گویا کہ ابن زیاد کے دل میں وہ خواہش جاگی، وہ خواہش جس کی بنیاد دشمنی علی ہے، کہ علی کی بیٹی اب میرے سامنے ہے، وہ بھی اس حال میں۔ تو ملون کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تم کو رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو آشکار کیا۔ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو آشکار کیا۔ ہم شاید پتہ نہیں کس قسم کے مصائب کو سن کر گریے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن یہ جملہ دل کو پھاڑ دینے کے لیے کافی ہے کہ کون سا انسان کس درجے کی ہستی کے ساتھ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ لیکن وہ علی جیسے مجاہد کی بیٹی تھیں، فرماتی ہیں کہ رسوا ہونے والا صرف فاسق ہے، صرف فاسق ہے جو رسوا ہوتا ہے، مظلوم رسوا نہیں ہوتا، اور جو فاجر ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور دروغ گوئی کرتا ہے، اور ہم نہ فاسق ہیں نہ فاجر ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے اس موقع پر لاجواب ہو کر کہ کیا تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس پورے سفر میں سوائے جمال جمیل الہی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ ہمارے بھائی اور ان کے رفقا وہ لوگ ہیں کہ جنہیں خدا نے شہادت کا اعزاز بخشا ہے، اور وہ اس شہادت کی بدولت ابدی جنتوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن اے ابن مرجانا، تو خبردار رہنا کہ عنقریب تو اور تیرے ساتھی رب کی بارگاہ میں حساب کے لیے حاضر کیے جائیں گے، اور خدا خود اس فیصلے کا، اس قضیے کا فیصلہ کرے گا۔ بی بی کے کچھ جملے عجیب جملے ہیں کہ جس میں ایک پیشن گوئی کا معجزہ ہے۔ کیا آپ فرماتی ہیں کہ حسین کے مقدمے کا فیصلہ خدا عز الجلال والاکرام خود فرمائے گا، اس وقت تو دیکھے گا کہ سچائی اور کامیابی کس کا مقدر ہے۔ اے پسر مرجانا، تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے۔ ابن زیاد مشتعل ہو کر بی بی کے قتل کا حکم دیتا ہے، اس کے درباری اس کو شرمندہ کرتے ہیں کہ ایک مظلوم اور بیکس عورت کو قتل کرنا کیا شجاعت اور بہادری ہے۔ دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے واحد مرد جو اس قافلے کے ساتھ تھے، امام سجاد علیہ السلام، ان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے کہ تمہارا کیا نام ہے؟ فرماتے ہیں علی ابن الحسین۔ کہتا ہے کیا علی ابن الحسین کو خدا نے قتل نہیں کیا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی بھی تھا علی ابن الحسین، جسے تیرے کارندوں اور کوفے کے ظالم مردوں نے قتل کر دیا۔ کہتا ہے کہ نہیں، اسے خدا نے قتل کیا۔ امام علیہ السلام قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اس کو لاجواب کرتے ہیں۔ آپ کو بھی قتل کی دھمکی دیتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابن زیاد, کیا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ راہ خدا میں قتل ہونا ہمارا شعار اور شہادت ہمارا افتخار اور کرامت ہے؟ اور ایسا ہی منظر ہمیں اس وقت نظر آتا ہے کہ جب دربار یزید میں شام میں یزید ملعون کے سامنے تشت میں سر امام حسین علیہ السلام رکھا ہوا ہے, بی بیاں رسن بستہ موجود ہیں, امام علیہ السلام زنجیروں میں جکڑے ہوئے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, سر امام حسین علیہ السلام لایا جاتا ہے, لیکن اس وقت امام سجاد علیہ السلام فوراً اپنے آپ کو اپنی پھوپھی کے سامنے کر لیتے ہیں کہ بی بی کی نگاہ بھائی کے بریدہ سر پہ نہ پڑے. لیکن جب امام علیہ السلام کی نظر بابا کے کٹے ہوئے سر پہ پڑتی ہے تو خود آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں نہ کبھی لذیذ غذا کھائی اور نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا. لعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردگار عالمین, غم حسین علیہ السلام کے صدقے میں, 40 کے صدقے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کی اس بے مثل قربانی اور مجاہدے کے صدقے میں, خدا ہماری دنیا اور آخرت کو کامیابی سے ہمکنار کرے. جب ہمارے لیے مرحلہ موت آئے تو انشاءاللہ سعادت کے ساتھ آئے, خوشبختی کے ساتھ آئے, برکات اخروی کو سمیٹے ہوئے آئے. پروردگار عالمین, جب تک ہم زندہ رہیں, مولا امام زمان علیہ السلام کی دعاؤں کے قابل رہیں کہ امام علیہ السلام ہمارے عمل کو, ہمارے کردار کو دیکھ کر ہمیں اپنی دعاؤں سے سرفراز فرمائیں, اور جب ہم انشاءاللہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو ملائکہ آخرت ہمارا استقبال کریں. خدا ہمیں کما حقہو جہاد اور مجاہدانہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ذات کو وہ نور عطا کرے کہ جس سے باطل کی تاریکیاں کم ہوں, حق کا نور بڑھے, اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی شہادت پر ختم ہو. اگر آپ کے پروگرام میں ہے تو انشاءاللہ ماتم حسین, ورنہ زیارت سید الشہداء.